السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 542، کتاب مواقید الصلاۃ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم مواقیت الصلاۃ پڑھ رہے تھے نمازوں کے اوقات کے بارے میں اور اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے غالب قطان نے، بکر بن عبداللہ مزنی کے واسطے سے. انہوں نے انس بن مالک سے، آپ نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ دھوپ تیز ہوتی تھی اور جس سے بچنے کے لیے وہ لوگ کپڑے پر سجدہ کرتے تھے، یعنی شدت کی گرمی میں جب کوئی سایہ وغیرہ نہ ہو. اس بارے میں کہ کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت تک تاخیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے عمر بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے، انہوں نے ابن عباس سے کہ رسول اکرم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعت ایک ساتھ اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی، ظہر اور عصر کی 8 رکعت اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت. ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا، اور جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا. یعنی یہاں پر نمازوں کو جمع کرنے کی بات کی گئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے ہو، ورنہ تو ہم سب جانتے کہ یہ بالکل بہت ہی واضح طور پر رولنگ ہے کہ دو نمازوں کو حضر میں جمع نہیں کیا جا سکتا. جمہور کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ ایک فرقہ ہے جنہوں نے اس بات کو پھر یہ جواز بنا لیا اور وہ لوگ ہر بار ہر دو نمازیں جمع کرتے ہیں، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے جیسے مجبوری ہے، بیماری ہے، بارش کے وقت ہو سکتا ہے، نو پرابلم. نماز عصر کے وقت کا بیان. ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہ ہم سے انس بن ایاز لیسی نے شام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی. اور نیچے والی حدیث میں کہ رسول اللہ نے نماز عصر پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا. یعنی جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی رسول اکرم کی عادت ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی ہوتی تھی. نیچے ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عوف نے خبر دی. سیار بن سلامہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزہ اسلمی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے. انہوں نے فرمایا دوپہر کی نماز، جسے تم پہلی نماز کہتے ہو، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جانا چاہتا تو سورج بھی تیز ہوتا تھا. بھی سیار نے کہا مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز سے تم اتما کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے. تو جو رسول اکرم کو جبریل امین نے 2 اوقات بتائے تھے نماز کے، کہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں آپ کی نمازوں کا وقت ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ عشاء دیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن امت کی آسانی کے لیے آپ نے اس کو اول وقت میں ادا کرنے کی تاکید کی. حدیث نمبر 552 دیکھیے، نماز عصر چھوٹ جانے پر گناہ، یا نماز عصر چھوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے یا پھر گناہ، کیونکہ کچھ کتابوں میں میرے خیال سے صرف اتنا ہے نماز عصر چھوٹ جانے پر گناہ. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے نافے کے ذریعے سے خبر پہنچائی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا. یہ حدیث کو آپ کو اردو میں یاد کرنا ہے. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ نماز عصر کا چھوٹ جانا کتنا نقصان کا باعث ہے، گویا کہ اس کا مال اور اسباب سب لٹ گیا ہو. اور کیوں ہوگی یہ عصر کی اہمیت، حالانکہ فجر کی نماز وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، ویسے تو ساری 5 نمازیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اسپیشلی عصر کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عصر کی نماز ایکچولی 2 دن، ایک دن نکل رہا ہوتا ہے ختم ہو رہا ہے اور دوسرا یعنی رات شروع ہو رہی ہوتی ہے. جی ہاں، اور بزی ٹائم بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب لوگ اپنے کاروبار بند کر کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو بہت حد تک ایسے چانسز ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں یا اس کی اہمیت کو نہ جانیں، اسی وجہ سے خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ نماز اثر چھوڑ دینے پر کتنا گناہ ہے. ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کرنے کہا, ہم سے ہشام بن عبداللہ دستوائی نے کہا, ہمیں یحیی بن ابن کثیر سے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی, انہوں نے ابو الملی سے کہا, کہا ہم بریدہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے, ابرو بارش کا دن تھا, انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چھٹی کے دن میں پہلے بہت سارے سوالات ایسے آتے تھے, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سردی کے دن ہوتے تو عصر بہت جلدی ہو جاتی ہے, اور اسکول سے جو لوگ آتے ہیں, کچھ لوگوں کی تو عادت ہے کہ اسکول سے آتے آتے اذان ہو جاتی ہے اور پھر آ کر سو جاتے ہیں اور سیدھا مغرب کے بعد ہی اٹھتے ہیں, یعنی اچھے خاصے بڑے بچے بھی, یعنی جو بالغ لڑکیاں ہیں. تو ایسا آپ تھکان کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے ایسے عصر کی نماز نہیں چھوڑ سکتے, اتنا بڑا نقصان ہے کہ نیک عمل ہی ضائع ہو گیا یا مال اور اسباب لٹ گیا. اور یہ تو عصر نماز چھوڑنے کا گناہ تھا یا اس کا نقصان تھا. عصر نماز کی فضیلت کیا ہے آپ دیکھتے ہیں. ہم سے حمیدی نے بیان کیا, کہا ہم سے مروان بن معاویہ نے, کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے, قیس بن ابی حازم سے, انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے, آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی, پھر فرمایا تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو, اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی. بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو. پھر آپ نے تلاوت فرمائی, وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, بس اپنے مالک کی حمد تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے. یعنی آپ نے کہا کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں, ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے, یعنی اللہ تعالی کے چہرے کے دیدار کو ریلیٹ کیا رسول اکرم نے عصر اور فجر کی نماز سے, ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے والی اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے والی. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ انہی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں, کیونکہ عصر کی نماز میں کچھ لوگ کہل اللہ کے نام سے جوش ہوتے ہیں تو لمبی تان کر سو جاتے ہیں, اور فجر کے لیے تو بہت سارے لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں ہم پر, جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے یا جب دیکھیں گے. تو یہ دو نمازوں سے آپ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت سے بہرابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہی نیند انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے, جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو لوگوں کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا ہم سے امام مالک نے ابو زناد عبداللہ بن زکوان سے, انہوں نے عارض سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے, کہ رسول اکرم نے فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں, اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے, پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے تعلق سے جانتا ہے, کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, فرشتوں کا یہ جواب نیک بندوں کے لیے ہوگا جو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا ہی نہ کیا اللہ کے دربار میں فرشتے ان کے بارے میں کیا کہہ سکیں گے. اور ہو سکتا ہے یہ فرشتے اسپیشل الگ فرشتے ہوں جو ڈیوٹیاں جن کی تبدیل ہوتی ہوں, اور بعض علماء کا خیال ہے کہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں, جو انسان کی حفاظت کے لیے صبح شام اس کے تمام اعمال لکھتے ہیں, اور ان کی صبح شام ڈیوٹی چینج ہوتے رہتی ہے. قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو فرشتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اس کا ان سے پوچھنا ان کے قائل کرنے کے لیے ہے, جو انہوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہا تھا کہ آدم زمین میں, یعنی آدم کی اولاد زمین میں فساد پیدا کریں گی, واللہ اعلم. لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں, فرشتے ہی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو وہ الحمدللہ فائدہ مند ہی رہا, کیونکہ انسان کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے حالانکہ اس کے پاس ارادے اور اختیار کی آزادی ہے. جو شخص عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پا لے تو اس کی نماز ادا ہو گئی. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے یحیی بن ابی کثیر سے, انہوں نے ابو سلمہ سے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے, کہ رسول اکرم نے فرمایا اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا لے تو پوری نماز پڑھے, اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا. اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے. یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں سے آ رہے تھے یا کچھ ایمرجنسی پیش آ گئی یا کسی وجہ سے آپ کو نیند لگ گئی یا کچھ ہوش میں نہیں تھے, اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا, اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے لیکن ایک دو منٹ بچے ہیں, تو آپ وضو کر کے فوراً جلدی سے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, آپ نے عصر کی نیت کی، چار رکعت کی، اور ابھی آپ نے ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہوئی، سمجھے ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو مغرب کی اذان ہو گئی، تو آپ اپنی نماز پوری کنٹینیو کریں گے. آپ کو جو وہ ایک رکعت مل گئی تھی اذان سے پہلے، تو مطلب آپ کو عصر کی پوری نماز کا اجر مل گیا اپنے ٹائم میں، قضا نہیں شمار ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہر نماز کے بارے میں ہے کہ اگر ایک رکعت پڑھنے کا بھی وقت ملتا ہے اذان سے پہلے تو ضرور پڑھ لیں تاکہ پھر وہ قضا میں شمار نہ ہو آپ کی. حمزہ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے. تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا آدھے دن تک، پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے. ان لوگوں کو عمل کا بدلہ ایک ایک کیرات بقول باز دینار کا چھٹا حصہ اور باس کے قول کے مطابق دینار کا بیسواں حصہ دیا گیا. پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے اثر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک کیرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا. پھر اثر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں دو کیرات ثواب ملا. اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے دو کیرات دیے اور ہمیں صرف ایک کیرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا. اللہ عزوجل نے فرمایا تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے جسے چاہوں دے سکتا ہوں. سبحان اللہ، یعنی کام مکمل کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو آپ دیکھیں پورا اجر مل گیا الحمدللہ. تو سایہ یعنی عصر کی جو نماز کا وقت ہے، بہتر ہے کہ اس کو اپنے وقت میں اول وقت میں ادا کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو ڈیلے ہو گیا تھا پڑھنا تو آپ مغرب سے پہلے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عصر کی نماز کی طرف سے ہمارے پر بہت ساری باتیں مشہور ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب عصر کے وقت سجدہ نہیں ہے یا مغرب کے وقت سجدہ نہیں ہے، اب مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں فرض نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، اگر چاہے آپ کو ایک رکعت مل جاتی ہے تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے. تو سارے دن کی مزدوری ملی، کیونکہ ہانے کے کام تو تھوڑا کیا تھا امت مسلمہ نے لیکن اس کو مکمل کیا. اور پچھلے گروہوں نے کیا کہ اپنا نقصان آپ خود ہی کیا، کیونکہ وہ کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ زیادہ لمبے وقت تک کیا. تو یہود و نصارہ کی مثالیں ہیں، یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور تورات پر چلے لیکن اس کے بعد انجیل اور قرآن کو نہ مانا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ مانا اور نصارہ نے انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہو گئے. تو ان دونوں فرقوں کی محنت برباد ہو گئی، آخرت میں جو اجر ملنے والا تھا اس سے وہ محروم رہے. آخر زمانے میں مسلمان آئے اور انہوں نے تھوڑی سی مدت کام کیا مگر کام کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں کو مانا، سب نبیوں کو مانا، لہذا سارا ثواب ان کے حصے میں آ گیا. سبحان اللہ. ہم سے ابو قریب محمد بن اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو بردہ عامر بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو موسیٰ شری عبداللہ بن قیس سے، انہوں نے رسول اکرم سے کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا، انہوں نے آدھے دن کام کیا پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، یہ یہود تھے. پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلایا اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے یعنی آدھا دن اس کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی. انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن اثر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے، یہ نصارہ تھے. بس اس تیسرے گروہ نے جو اہل اسلام ہیں پہلے دو گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی. سبحان اللہ، یہ اوپر ذکر ہوا تھا یہود و نصارہ نے تھوڑا کام کیا بعد میں باقی ہو گئے، پھر بھی ان کو ایک ایک کیرات کے برابر ثواب دیا گیا. امت محمدیہ نے وفادارانہ طور پر اسلام کو قبول کیا اور تھوڑے وقت کام کیا، پھر بھی ان کو دگنا اجر ملا، یہ اللہ کا فضل ہے. امت محمدیہ دیکھا جائے تو کیونکہ ہم آخری امت ہے نا، آخر وقت میں آئی، تو اسی کو اثر سے مغرب تک تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے امام بخاری اصل میں اثر کے ٹائم کی بات کو لے کر آئے ہیں کہ دن تھوڑا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو غفلت کی وجہ سے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. مغرب کی نماز کے وقت کا بیان، اور عطا بن ابی ربہ نے کہا کہ مریض عشاء اور مغرب دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لے گا. ہم سے محمد بن مہران نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن عمر اوزائی نے، اور کہا ہم سے ابو النجاشی نے، ان کا نام عطا بن صہیب تھا اور یہ رافع بن خدیج کے غلام ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز رسول اکرم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اپنا تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مغرب کی پھر نماز سورج ڈوبنے پر فوراً ادا کر لی جاتی تھی، یعنی بہت اندھیرا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور احادیث میں یہ بھی آئے کہ مغرب کی جماعت سے پہلے صحابہ دو رکعت سنت بھی پڑھا کرتے تھے، پھر فوراً جماعت کھڑی کی جاتی، اور نماز سے فراغت کے بعد صحابہ بعض دفعہ تیر اندازی کی مشق بھی کیا کرتے تھے، اور اتنا اجالا جاتا تھا کہ وہ اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتے تھے۔ تو مسلمانوں میں مغرب کی نماز اول وقت پڑھنا تو سنت سے ثابت ہے، یہ سنت متواترہ ہے اصل میں، مگر صحابہ کی دوسری سنت یعنی تیر اندازی کو اس طرح بھول گئے گویا کہ کام ہوا ہی نہیں۔ یعنی یہ کام بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، تیر اندازی وغیرہ بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے، نشانہ بازی۔ حدیث نمبر 564 دیکھیے، کیونکہ سب ایک جیسے حدیث سے ریپیٹڈ ہے اصل میں، تو اس سے جو ڈبل ڈبل ریپیٹ ہوئی ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ 564 ہم سے عبدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس بن یزید نے خبر دی زہری سے، کہ سالم نے کہا کہ مجھے میرے والد عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ایک رات رسول اکرم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ اتما کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی 100 برس میں جتنے لوگ آج زندہ ہیں سب مر جائیں گے اور نئی نسل آئے گی سمجھے۔ تو سب سے آخری جو صحابی تھے وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ تھے، جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ اس سے خضر علیہ السلام کی وفات کی بھی دلیل ملتی ہے ہم کو، جو لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور ایک شخص تھا کہا جاتا ہے، مجھے نام میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں اس کا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صحابہ کے زمانے سے زندہ، اتنی لمبی عمر اس کی، ہندوستان کے کسی علاقے میں وہ شخص آیا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا۔ لیکن یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو شخص کا دعویٰ ویسے بھی جھوٹا تھا، اتنے سال تک تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا بھلے 1400 سال تک کے۔ تو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے کہ اس دن اصل میں رسول اکرم اور ابو بکر صدیق وغیرہ کچھ اہم باتوں میں مصروف تھے، اور صحابہ انتظار میں رہ گئے، بہت سارے صحابہ کو نیند بھی لگ چکی تھی، لیکن رسول اکرم اور ابو بکر صدیق کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی، اور شاید عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ پھر جب آپ نکلے تو کافی دیر ہو چکی تھی، تب آپ نے اس وقت اتنی دیر رات گئے نماز پڑھائی عشاء کی بعد جماعت، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی روئے زمین پر صرف تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ اور تو کہیں فی الحال مسلمان نہیں تھے، وہی لوگ تھے بس۔ نماز عشاء کا وقت جب لوگ جلدی جمع ہو جائیں یا جمع ہونے میں دیر کریں۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ہم سے شعبہ بن حجاج نے سعد بن ابراہیم سے، وہ محمد بن عمرو سے جو حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے رسول اکرم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں تمام نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں، تو عصر سورج اچھی طرح صاف اور روشن ہوتا، اور ظہر بالکل دوپہر میں، اور اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو عشاء بھی جلدی پڑھ لیتے تھے۔ کچھ لوگ اصل میں ایسا کہتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز جلدی ادا کر لی جائے تو اسے عشاء نہیں کہیں گے، یا دیر سے ادا کریں گے تو اسے اتما کہیں گے، اور جلدی ادا کریں گے تو عشاء کہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، دونوں بھی اصل میں، آپ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جانے کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو وہ عشاء ہی کہلائے گی۔ نماز عشاء کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت، ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے، اور انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی، یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ اس وقت باہر تشریف نہیں لائے جب تک عمر نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے، بس آپ تشریف لائے، فرمایا تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا، یعنی اس وقت تک مدینہ کسی اور کہیں مسلمان نہ تھے، یا یہ کہ ایسی شان والی نماز کے انتظار کا ثواب اللہ نے صرف امت محمد یہی کی قسمت میں رکھا ہے، دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو عشاء کی نماز ڈیلے کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ جو اگلی حدیث ہے اس میں بھی سیم وہی بات ہے کہ ایک صحابی سنا رہے ہیں کہ وہ باری باری رسول اکرم کے پاس جایا کرتے تھے، کسی معاملے میں آپ ابو بکر صدیق گفتگو فرما رہے تھے جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی، اور تقریباً آدھی رات گزر گئی، پھر رسول اکرم تشریف لائے اور نماز پڑھائی، نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ نے فرمایا تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ دونوں جملوں میں سے کچھ تو بھی آپ نے ارشاد فرمائے تھے، یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور یہ خوش خوش اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ پچھلی جو امتیں تھیں اس میں ان لوگوں میں شاید عشاء کی نماز نہیں تھی، واللہ عالم، اور یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز دی، اور یہ بشارت ہے جسے سن کر صحابہ کرام نہایت خوش ہوئے تھے۔ یا ہو سکتا ہے مدینہ کی دوسری مساجد میں لوگ عشاء سے فارغ ہو چکے ہوں لیکن مسجد نبوی کے انتظار میں یہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی. اور ایک حدیث میں آتے کہ اگر میری امت پر شاخ نہ گزرتا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے پر ہی پڑھا کرتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء میں دیری کی جا سکتی ہے. اس بیان میں کہ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا ناپسند ہے. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا. ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا. ہم سے خالد خزا نے کہا. ابو ملحال سر انہوں نے ابو برزہ اسلمی سے کہا، رسول اکرم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. تو کیوں سونے کو منع کیا گیا عشاء سے پہلے؟ کیونکہ پھر ایسا ہوگا کہ ایسا نہ ہو پوری نیند لگ جائے اور فجر پر ہی نیند کھلے یا آنکھ کھلے اور پھر عشاء کی نماز قضا ہو جائے، تو اس لیے سونے کو منع کیا گیا ہے. تو بہتر ہے کہ عشاء پڑھ کر ہی سویا جائے، اس کے بغیر نہیں. اور جو بات چیت کرنے تک کا جہاں تک سوال آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اب آج کل تو ساری جو گفتگویں ہیں وہ شروع ہوتی ہے نماز عشاء کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی دن بھر کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں تو رات میں ہی پھر بات چیت کرتے ہیں گھر والوں سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے بات کرنا، لیکن بلا وجہ فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بالکل کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں سویا بھی جا سکتا ہے. کیونکہ دلیل کہاں سے امام بخاری نے کہ جب صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے کہا کہ سب لوگ سو رہے ہیں یا رسول اللہ، تو پھر تب رسول اکرم نے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے باہر آئے. تو یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ وہ لوگ سو گئے تھے، ان کو نیند لگ گئی تھی بیٹھے بیٹھے انتظار میں. تو اگر آپ کو کنفرم ہے، یقین ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے دوبارہ، تو ایسی صورت میں سویا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. اس بارے میں کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے، حدیث نمبر 572. ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے. ہم سے عبد الرحیم محاربی نے بیان کیا، کہا. ہم سے زائدہ نے حمید الطویل سے، انہوں نے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے اور تم لوگ جب تک نماز کے انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدھی رات تک نماز کا وقت ہے. نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا. ہم سے یحیی نے اسماعیل سے، کہا. ہم سے قیس نے بیان کیا، کہا. ہم سے جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو چودہویں رات کا تھا، پھر فرمایا تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی. یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. پھر آپ نے تلاوت فرمائی جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اگلی حدیث دیکھیں. ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا. ہم سے حمام نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حمزہ نے بیان کیا، ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، کتنا اجر ہے آپ دیکھیں. ویسے بھی نمازیں جنت میں لے جانے کا ہی ذریعہ بنتی ہیں الحمدللہ، اور اسپیشلی فجر اور عصر کی بات یہاں پر کی گئی ہے، کیونکہ نیند سے جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا اپنے بزنس کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بات خود فیل کی ہوگی کہ جیسے یہاں پر جو سکون ہے یا نمازوں کے اوقات میں کوئی ڈسٹربنس نہیں رہتا، کیونکہ اتنے آنے جانے والے یہاں ہوتے نہیں ہیں اور کام بھی لگے بندے ہوتے ہیں، بس اتنی دیر تک ڈیوٹی نبھا لی اس کے بعد آپ فری ہیں. آپ جب انڈیا جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا وہاں پر ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے، یعنی نارمل یعنی فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بہت بھاگ دوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وقت پر فرض نماز ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا. تو یہ دو نمازوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے جو جنت میں داخل کرنے والی ہیں، فجر اور عصر کی نمازیں. تو بعض وقت کچھ لوگ غفلت کی وجہ سے اپنی نمازوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا پابندی سے ادا نہیں کرتے، تو اس لیے خصوصیت سے فجر اور عصر کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ مشغولیت کے وقت ہیں، اور فجر کا وقت انسان کو نیند آتی رہتی ہے اور نیند سے جاگنا اس کو گوارا نہیں ہوتا. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز میں جو الفاظ ملتے ہیں ہم کو، کون سے الفاظ ایکسٹرا ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، ہے نا، نیند سے بہتر نماز ہے. نماز فجر کا وقت. ہم سے عمرو بن عاصم نے یہ حدیث بیان کی. کہا ہم سے حمام نے یہ حدیث بیان کی. قتادہ سے انہوں نے انس سے کہ زید بن ثابت نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم کے ساتھ سحری کھائی, پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا. فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا. یعنی اتنی دیر تک آپ سحری آپ کریں گے, جب اذان ہونے میں کم سے کم 10 منٹ کا وقفہ رہ جائے تب کھانا پینا بند کر دیں گے. تو سحری دیر سے کھانا مستون ہے, یہ بات بھی ہم کو پتہ چلی. اور اگلی حدیث میں کہ رسول اکرم زید بن ثابت نے سحری کھائی, پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی. ہم نے انس سے پوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا. انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھ سکے. اور سہل بن سعد سے سنا ایک صحابی نے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سحری کھاتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی. یعنی رمضان میں آپ فجر کی نماز کی جو جماعت ہوتی تھی وہ بھی جلدی کرواتے تھے. اور نیچے والی حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ مسلمان عورتیں رسول اکرم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں, پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا. تو یعنی فجر کی نماز بالکل اتنی صبح ہو جاتی تھی ارلی مارننگ کے اندھیرا ہی باقی رہتا تھا کہ دور سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا. اور اسی وقت رسول اکرم کی نماز بھی ختم ہو جایا کرتی تھی. تو آپ فجر کی نماز اصل میں اندھیرے ہی میں اول وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے. تمام ہی نمازوں کو آپ نے اول وقت میں ادا کیا سوائے عشاء کے. فجر کی ایک رکعت پانے والا. ہم سے عبداللہ بن مسلم قانبی نے بیان کہ امام مالک سے انہوں نے زید بن اسلم سے, انہوں نے عطا بن یسار سے, بسر بن سعید اور عبد الرحمن بن حرمز عارج سے. ان تینوں نے ابو ہریرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز کو پا لیا, اور جس نے عصر کی ایک رکعت سورج نکلنے سورج ڈوبنے سے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. یعنی اپنی نماز مکمل کرے. یعنی اگر آپ دیکھیں فجر, جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی کی بات ہے, جب میں انڈیا گئی تھی تو کچھ ایسی کسی سے بات چیت چل رہی تھی کہ 2-3 لوگوں کی آنکھ دیر سے کھلی فجر کے لیے, تو اس میں سے 2 نے اسی وقت نماز پڑھ لی اور کوئی باقی 2 یا 1 جو بچے تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی. کہا کہ نہیں ابھی سورج نکل رہے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو ایکچولی یہی والی حدیث دلیل ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے گی اسی وقت فجر ہے, چاہے سورج نکل ہی کیوں نہ رہا ہو آپ کو اسی وقت نماز پڑھ لینی چاہیے. کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی نا, غفلت کی وجہ سے یا نیند لگنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے آپ کی نماز ڈیلے ہوئی, تو نماز اس کو پوری کر لینی پڑے گی. تو اگر آپ کو ایک رکعت کا بھی وقت مل جاتا ہے, سورج نکلنے والا ہے, طلوع ہونے والا ہے اور فجر کے لیے آپ کی آنکھ دیر سے کھلی, تو آپ اس کو اسی وقت ادا کر لیں گے. تو جو کوئی کسی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی. جیسے کہ اس کو دلیل لی جاتی ہے کہ جس نے ایک رکعت نماز با جماعت پالی اس نے وہ نماز با جماعت کا ثواب پا لیا. تو اسی سے دلیل لی گئی ہے کہ اگر ایک رکعت آپ کو مل جاتی ہے تو سمجھیں آپ کو اسی وقت کی نماز میں اجر مل گیا, قضا نہیں لکھی جائے گی. اور اس بیان میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کرنے کا, ہم سے شام دستوائی نے, انہوں نے قتادہ بن دعامہ سے, انہوں نے ابو العالیہ رفیع سے اور انہوں نے ابن عباس سے فرمایا کہ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی, جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر تھے, کہ رسول اکرم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اور اگلی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان سے چند لوگوں نے حدیث بیان کی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے سورج طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو. اور اگلی حدیث میں عروہ نے کہا, مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے, اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے. تو ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے, عبداللہ بن عمر کی بہت ہی واضح حدیث ہے. تو اب نارمل اس کو معمول نہیں بنائیں گے آپ, اس کو یعنی روزمرہ کا معمول نہیں ہوگا کہ آپ روزانہ ڈیلے کر کے نماز پڑھیں گے فجر اور عصر, کہ سورج غروب ہو رہا ہو تب نماز پڑھیں گے, سورج طلوع ہو رہا ہو نماز پڑھیں گے, نہیں. لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی کبھی کبھی کسی دن ایسا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور اگلی حدیث میں بھی سیم وہی ذکر ہے کہ آپ نے, ابو ہریرہ راوی ہیں, کہ رسول اکرم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا. آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اشتمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے, اور احتبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا. اور خرید و فروخت میں آپ نے منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا. ٹھیک ہے, یعنی منابذہ اور ملامسہ سے رکھے, کوئی شخص کوئی کپڑے کو چھو لیتا تو پھر وہ کپڑا اس کا ہو جاتا, کوئی اور نہیں خرید سکتا تھا. منابذہ پھینکنا, تو کوئی اگر بیچنے والا کپڑا کو کسی کے پاس پھینک دیتا تو وہ اس کو خریدنا لازم ہو جاتا, اس طرح سے تھے. تو وہ ساری خرید و فروخت کو بھی آپ نے منع فرمایا, اور ایسے وقت میں نماز پڑھنے کو بھی منع فرمایا. لیکن اگر آپ کو جیسے مثال کے طور پر کچھ آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کو کہیں نکلنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے آپ کو, اور آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, کوئی مشکل آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو اب دو رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, عصر کے وقت بھی, عصر کے بعد بھی. یعنی ایسی منائی نہیں کہ نعوذ باللہ حرام ہے, لیکن بلا وجہ, کیونکہ مشرقین کے سورج کو پوجا کرتے تھے مشرقین, تو لہٰذا ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. لیکن یہ بات ہم سبھی جانتے کہ جب یہ اچھی طرح اسلام پھیل گئے اور معلوم ہے کہ عبادت کس کی جا رہی ہے, تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی, تو پڑھی جا سکتی ہے نفل نماز بھی بعض اوقات. تو دن اور رات میں کچھ اوقات ایسے جن میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے, ناجائز نہیں ہے, سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر میں اور عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک. ہاں, اگر فرض نماز کوئی قضا ہو گئی ہو تو اس کا پڑھ لینا جائز ہے, اور فجر کی سنتیں بھی اگر نماز سے پہلے نہ پڑھی جا سکے ہو تو ان کو بھی بعد نماز کے یعنی جماعت کے پڑھا جا سکتا ہے. اور جو لوگ جماعت ہوتے ہوئے فجر کی سنت پڑھتے رہتے ہیں وہ حدیث کے خلاف کر دے, کیونکہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نفل اور سنت نماز نہیں ہے, چاہے وہ کتنی بھی امپورٹنٹ ہو. تو اور یہ اجتماعی سما جو ہے, یعنی دو لباسوں سے مراد ایک اجتماعی سما, یعنی ایک کپڑے کا سارے بدن پر اس طرح لپیٹ لینا کہ ہاتھ وغیرہ باہر نہ نکل سکے, یہ منع ہے. اور احتبا, ایک کپڑے میں گوٹ مار کر اس طرح بیٹھنے کے پاؤں پیٹ سے الگ ہوں اور شرم کا آسمان کی طرف کھلی رہے, تو بھی منع ہے. تو یہ تمام احادیث تھی, اگر کچھ سوالات ہو تو آپ لوگ کر لیجئے, پھر اس کے بعد ہم لوگ کلاس ختم کریں. تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے, ٹیوزڈے کلاس رہے گی انشاءاللہ, ایک پون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ہی رکھیں گے کلاس, اور پھر اس کے بعد رمضان میں چھٹیاں رہیں گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو؟ جی, ایگزام انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایگزام کب رکھنا ہے. تابس اللہ کا ایگزام رہے گا نا.